السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبوں کے شفافیت پر ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے چین سے کہا ہے کہ وہ کرونا کے سبب پاکستان کو قرضوں کی مد میں چھوٹ دے. یہ بات رواما سبک دوش ہونے والی امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلس نے اپنی الوداعی نیوز کانفرنس کے دوران کی. ایلس ویلس نے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والا بحران اس بات کا متقاضی ہے کہ چین پاکستان کو دیے گئے غیر منصفانہ قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کرے. ایلس ویلس نے کہا کہ امریکہ یہ توقع کرتا ہے کہ چین یا تو ان قرضوں میں پاکستان کو چھوٹ دے یا ان قرضوں کی شرائط کا سر نو تعین کیا جائے. اسلام آباد اور بیجنگ کا امریکی سفارتکار ایلس ویلس کے سی پیک سے متعلق بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اس سے قبل سی پیک پر امریکی اعتراضات پر اسلام آباد اور بیجنگ سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے مسترد کر چکے ہیں. دریاسنا وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کو ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس سے ویڈیو خطاب میں ایک بار پھر کہا کہ COVID-19 کے باعث ترقی پذیر ممالک معاشی اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہذا ان ممالک کو قرضوں کی مد میں سہولت ملنی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگرچہ G20 ملکوں نے ترقی پذیر ممالک کے دو طرفہ قرضوں میں سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا، لیکن ان کے بقول اس بارے میں تفصیلات سامنے آنا ضروری ہے تاکہ وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان جیسے ممالک صحت عامہ کے شعبے کے لیے مزید وسائل مختص کر سکیں. ادھر پاکستان کے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی جانب سے پاکستان سمیت غریب ملکوں کے قرضوں میں ریلیف کے موقف کو سراہتا ہے. بدھ کو امریکہ میں منعقدہ ویڈیو بزنس کانفرنس سے خطاب میں مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ COVID-19 اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پر بھی امریکہ کی جانب سے پاکستان کی حمایت پر وہ شکر گزار ہیں. عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے بازار کھول دیے گئے ہیں، جس سے کرونا کی وبا میں تیزی کا خدشہ ہے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ وزیراعظم عمران خان کے بیانات کا تسلسل ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یا تو بھوک سے مر جائیں یا پھر وائرس سے. ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر ایشیا براڈ ایڈمز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی رمضان کے مہینے کے اختتام کے قریب اور عید کے دنوں میں ایسے وقت میں کی گئی ہے جب کیسز کی تعداد 43,966 ہو چکی ہے. مارچ کے مہینے سے اب تک 900 سے زائد اموات ہوئی ہیں، 500 سے زائد ہیلتھ ورکرز اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. ایسے میں ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان کی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیلزاد نے تمام فریقین بشمول طالبان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں تشدد میں کمی لائیں. معصوم افغان شہری طویل عرصے سے اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کرتے آ رہے ہیں. وہ قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان کے نائب سربراہ ملا عبدالغنی برادر سے بات چیت کے بعد بدھ کو کابل پہنچے. انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور اعلی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی. افغان صدارتی دفتر کے ایک بیان کے مطابق اس سے قبل صدر غنی نے سفیر خلیلزاد سے علیحدہ میں ملاقات کی. ادھر طالبان کے قطر میں واقع دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ خلیلزاد کے ساتھ ملاقات کے دوران ملا برادر نے کہا کہ افغان تنازع کا حل امریکہ طالبان معاہدے پر مکمل نفاذ میں مضمر ہے اور قیدیوں کی رہائی سے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. سمندری طوفان امفان نے بھارت اور بنگلہ دیش کے ساحل علاقوں میں تباہی مچا دی ہے، جہاں اب تک مختلف واقعات میں 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. دونوں ملکوں میں سمندری طوفان سے ہونے والی بیشتر ہلاکتیں دیواروں، بجلی کے کھمبوں اور درختوں کے گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ کورونا کی عالمی وبا کے دنوں میں واشنگٹن سے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا عالمی اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک پر خطاب، کورونا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور ترقی پذیر ملکوں کے لیے رعایات پر زور، پاکستان کی اندرونی سیاست اور کورونا کے دنوں میں اقدامات، عمران حکومت کی پوزیشن بہتر ہوئی یا کمزور، تجزیہ کاروں ڈاکٹر پروفیسر رسول بخش رئیس اور ڈاکٹر پروفیسر ہمام بکائی کا تجزیہ، پنجاب میں نئے انتخابات کے مطالبے، تو سندھ میں گورنر راج کے شوشے پر سیاسی قوتوں میں کشیدگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ افغانستان میں خواتین کو مناسب مقام دیں گے، طالبان کے سربراہ ملا حیبت اللہ اخندزادہ کے بیان پر بھی ماہرین کا تجزیہ۔ اسی حصے میں افغانستان کے مصالحتی عمل اور شراکت اقتدار کے فارمولے پر نفیسہ ہود بھائی کی پینلسٹ سے گفتگو، اور آخر میں پاکستان میں بجٹ 2020-2021 کرونا اقتصادی اہداف پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، قمر عباس جعفری کی رپورٹ۔ بدھ 20 مئی، دنیا بھر میں کرونا کے ریکارڈ نئے کیسز، 1 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے، مگر دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہر جگہ نرم پڑتا دکھائی دے رہا ہے، پاکستان میں بھی ایک دن میں سب سے زیادہ اموات کا ریکارڈ۔ تفصیلات بتائیں گے علی عمران۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے عالمی ادارہ صحت کی ایک خطرناک رپورٹ ہے، ایسے وقت میں جب کرونا کے لاک ڈاؤن کے بعد کم و بیش پوری دنیا میں لاک ڈاؤن میں یا تو نرمی ہو رہی ہے یا پاکستان جیسے ملکوں میں مکمل طور پہ جہاں پہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پہ یہ دن یعنی 20 مئی کا دن پوری دنیا میں جب سے کرونا کا وائرس سامنے آیا ہے سب سے خطرناک ترین دن اس ریفرنس میں ثابت ہوا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیشنٹ گلوبلی رجسٹر ہوئے ہیں۔ سو کچھ ریپ اپ لیتے ہیں اور اس بارے میں بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے ہمارے کلیگ سینئر صحافی علی عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی عمران، بہت شکریہ آپ کا، ذرا آج کے دن کو ریپ اپ کیجیے گا، کیا میجر ڈیولپمنٹس ہیں کرونا کے ریفرنس میں؟
جی اسد، بدھ کے روز عالمی ادارہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زیادہ کیسز سامنے آئے، اور یہ کیسز ان ممالک میں آئے جو 4 ممالک ہیں جن کا انہوں نے نام نہیں دیا، تو جہاں پہ زیادہ کیسز پھیل رہے ہیں، تو یہاں پہ جانز ہاپکنز یونیورسٹی جو ہے اس کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اب دنیا میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب مصدقہ کیسز جو ہیں کرونا وائرس کے وہ ہونے والے ہیں، اور امریکہ میں ان کی تعداد بڑھ کے 15 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، روس میں اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں، برازیل میں آج تقریباً 1200 کے قریب اموات ہوئیں، اور وہ تیسرے نمبر پر وہاں پہ 2,71,000 سے زیادہ مصدقہ کرونا وائرس کے کیسز ہیں، اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم، اسپین اور اٹلی آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اموات ہیں وہ بھی کچھ علاقوں میں بڑھتی نظر آ رہی ہیں، امریکہ میں اب تک 93,000 سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور برطانیہ میں 35,000 سے زیادہ اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور جہاں کچھ ممالک میں اس کی جو شرح ہے کہ وہاں پہ لوگ اس سے ریکور کیسے ہو رہے ہیں وہ بھی کچھ بہتر ہوئی ہے، کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو امریکہ میں یہاں پہ کیلیفورنیا میں بھی 132 کے قریب تقریباً یہاں پہ رپورٹ کی انہوں نے اموات، تو یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ کرونا وائرس جی
یعنی وہ اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دوسری جانب یہ جو نرمیاں ہو رہی ہیں، یعنی امریکہ میں ہم دیکھیں تو 50 ریاستوں میں نرمی جو ہے وہ آ چکی ہے، لیکن یہ مسائل بڑھ رہے ہیں، سو کیا نیو نارملز کے اوپر فوکس ہے، یا پھر اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ بس جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیا سوچا جا رہا ہے گلوبلی؟
جی اسد، یہاں پہ خاص طور پہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو ان کی یہاں پہ اکانومی کو کھولنا ایک اہم ضرورت بھی ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ چیلنجز بھی ہیں، اور یہاں پہ جو حکومت نے گائیڈ لائنز دی ہیں اور جو ریاستیں اپنے طور پہ بھی فالو کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا جو معیشت کو کھولا جائے گا وہ بتدریج ہوگا, اور جن علاقوں میں زیادہ کیسز ہوں گے یا کرونا وائرس کی پھیلاؤ بڑھ رہا ہوگا وہاں پہ نہیں ہوگا, لیکن اس کے کچھ معیشت کے کچھ پہلو جو ہیں ان کو کھولا جائے گا. تو اس میں خاص طور پہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور چہرے پہ جو ماسک پہننا ہے اس کے اوپر آج کل جو ماہرین ہیں وہ بہت زور دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہوگا, کیونکہ معیشت کا کھولنا ایک حقیقت بھی ہے اور ایک ضرورت بھی ہے, کیونکہ اس کو زیادہ دیر تک کب تک بند رکھا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ ویکسین کے بنانے میں پروگرس ہو رہی ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ دیر تک کچھ مہینوں تک یا آئندہ آنے والے کچھ مہینوں تک ایسے ہی امریکہ کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا اور معیشت کو کھولنا پڑے گا اور عوام کو ان سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک چہرے پہ ماسک لگانے کو ایک نیا معمول سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئے نارمل کی طرف ہم جا رہے ہیں جس میں یہ دو اہم ترین عوامل ہوں گے.
صحیح. علی عمران, یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ میں ظاہر ریاستیں کھل رہی ہیں, وفاقی حکومت کے کیا پلانز ہیں؟
وفاقی حکومت کا پلان, جی
معافی چاہتا ہوں, جب سے آپ یہ بتائیں ہم تھوڑا سا اگر ہم اپڈیٹ دیتے بھی چلیں کہ بدھ کے دن کی ہم بات کر رہے ہیں تو صرف برازیل کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 1179 مریض ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. پاکستان کے اندر بھی دیکھا جائے تو جو بدھ کا دن ہے اموات میں سب سے زیادہ اموات 46 کے قریب بتائی جا رہی ہیں وہ اس ایک دن میں ہوئی ہیں, اور کم و بیش 1000 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں. سو یعنی پاکستان کے اعتبار سے یا پاکستان کے پس منظر میں بھی یہ دن بہت مشکل دن تھا, اموات کے اعتبار سے بھی اور نئے مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی.
اور وہاں پہ جو حکمران جماعت کی ایک ایم پی ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا, تو
بلوچستان میں بھی ایک ایم پی ہے ان کا بھی انتقال ہوا. تھینک یو سو مچ علی عمران, آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا دنیا بھر سے جو ایک سچویشن ہمارے سامنے رکھی, آپ کا بہت شکریہ.
شکریہ سر.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی, اور آج وزیر اعظم عمران خان ان کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب. اٹسلف پاکستان کے اندر یہ کنٹروورسی بن گئی ہے, تحریک انصاف کے لوگ اس بات کا آنر لیتے ہیں کہ کسی بھی پاکستانی پرائم منسٹر کا ورلڈ اکنامک فورم کو پریزائڈ کرنے کا یعنی اس کے اجلاس کو صدارت کرنے کا یہ منفرد اعزاز ہے, اور دوسری جانب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے. لیکن اٹسلف پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے ایڈریس میں کیا چاہا, وہ اسٹیبلشڈ اور ترقی یافتہ دنیا سے پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ملکوں کے لیے کیا چاہتے ہیں, ان کے اس خطاب کے اندر انٹرنیشنل ایشوز کو کس طرح انہوں نے الیبوریٹ کیا ہے, اس پہ ہم انالیسز لیں گے. دو سیزنڈ انالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, ڈاکٹر پروفیسر ہما بقائی صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج ہماری یہ پینل نہیں ہے, آپ جانتے انہیں. بہت شکریہ آپ نے دونوں مہمانوں کا اور خیر مقدم. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, اگر ہم پرائم منسٹر کے ایڈریس کے اوپر آئیں, اور انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کیا ہے کچھ دیر پہلے اور زور دیا ہے اس بات پہ کہ یہ جو کورونا ہے یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور تمام ممالک اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان ہو یا دیگر ترقی پذیر ممالک ہوں, ان کے لیے بھی انہوں نے کچھ رعایات چاہی ہیں, اور اس پہ آپ کے خیال میں یہ کیسا ایڈریس تھا, اور یہ واقعتاً کیا بڑا آنر ہے پاکستان کے لیے کہ پرائم منسٹر ایک ہنگامی اجلاس جو بلایا گیا ویڈیو لنک کے اوپر اس کو انہوں نے پریزائیڈ کیا, باقی انٹرنیشنل لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود تھی؟
میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, اور یہ خان صاحب کافی عرصے سے جو عالمی افق پر اپنی حیثیت بنوانے کے لیے جو تبادلہ کرتے رہے ہیں یہ اس کا بھی ثمر ہے کہ بڑے عرصے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد اگر کوئی لیڈر پاکستان میں ہے جو دنیا کے ساتھ ایک خود اعتمادی کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے مختلف انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایشوز پہ تو عمران خان صاحب ہی ہیں. نواز شریف کو بھی ہم نے دیکھا, زرداری صاحب کو بھی دیکھا, گیلانی صاحب کو بھی دیکھا کہ منہ سے کوئی دو جملے صحیح طریقے سے نہیں نکل پاتے. تو یہ ایک خوشایند بات ہے کہ ان کی اپنی سکل ہے, ان کی سٹیننگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا دامن داغدار نہیں ہے جس طرح سے ماضی کے وزیر اعظم رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہمارے وزراء اعظم ہوتے ہیں یا قائدین ہوتے ہیں ان کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو باہر کے سفارتکار ہیں رپورٹس بھیجتے ہیں. دنیا میں جو کرپٹ آدمی ہے اس کی کبھی کوئی عزت نہیں ہوتی, تو یہ ان کی عزت پاکستان کی عزت ہے. اور جو انہوں نے ایک کلیدی بات کی ہے, اور جب انہوں نے پاکستان میں کرنا شروع کی تو میں نے دیکھا کہ جو میڈیا میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں پپتیاں کھس رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کرونا کے نتیجے میں یہ رعایتیں مانگ رہے ہیں دنیا سے, دنیا کہاں دے گی کہ جی قرضے معاف کیے جائیں. تو یہ سب سے پہلی بات صرف انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں کہا, تمام ترقی پذیر ممالک کی بات کی ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جیسے کہ نہ صرف صنعتی ممالک کی معیشت تباہ ہوئی ہے جو بہت زیادہ مضبوط معیشتیں ہیں اور ترقی پذیر ممالک تو ظاہر ہے اس میں پس کے رہ گئے ہیں, تو قرضے معاف ہونے چاہیے بات کی ہے. اور باقی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مغربی ممالک صنعتی ممالک کے اندر جو دل دماغ رکھنے والا عوام کے ساتھ رہنے والا دانشور ہے اس نے بھی تائید کی ہے اور ترقی پذیر ممالک سے بھی ہوئی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی.
چین کانٹینٹ بھی آپ کے خیال میں, ڈاکٹر پروفیسر ہما بگائی صاحبہ آپ کا انالیسس, لیکن ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ایک اور ایک کریٹیکل وائرل کوسچن یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اگر عالمی افق پہ اپنے آپ کو ایک بڑے لیڈر کا تشخص دینے میں شاید کامیاب ہوں, لیکن جو پاکستان کو جہاں پہ ان کے اسٹروکس کی ان کے شاٹس کی ضرورت ہے وہ نہیں آ رہے ہیں. یعنی ایک انیشلی اور سب سے پہلے وہ پاکستان کے لیڈر ہیں, تو پاکستان کے لیے وہ اتنے سکسیزفل نہیں ہو رہے بھلے عالمی اسٹیج کے اوپر وہ اپنا امپریشن بنا رہے ہیں. یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے, کاؤنٹر کوسچن ہے, یہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے, انالائز کیجیے.
دیکھیے, آپ ہر چیز کے لیے کاؤنٹر نیریٹو لا سکتے ہیں نا, یہ تو بالکل مشکل نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن کا کام انتہائی آسان ہوتا ہے. جو اپوزیشن اس وقت ہے اس سے زیادہ سخت اپوزیشن عمران خان صاحب تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے. لیکن جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے, جب آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے کنسٹرینٹس اور کمپلشنز بھی پتا ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے کنسٹرینٹس اور کمپلشن ختم ہی نہیں ہو رہے. معیشت سنبھلی تھی تو کرونا کا کرائسس جو ہے وہ آ گیا, تو میں سمجھتی ہوں. اور وہاں پہ بھی ابھی جو میں نے حفیظ شیخ کی بات سنی ہے اس میں خاصا وزن ہے کہ وہ کرونا سینسیٹیو بجٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو احساس پروگرام آیا وہ بھی پیپل سینسیٹیو کو آپ کے سامنے لے کر آتا ہے, اور اسی کا انہوں نے ذکر کیا اپنے ورلڈ اکنامک فورم میں. اور دیکھیے جی, ورلڈ اکنامک فورم میں ان کو بلایا گیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور بغیر ایک پیسہ خرچ کیے پاکستان کا نیریٹو گلوبل فورم پر اکراس گیا. میرے خیال یہی اپنے اندر ایک بہت بڑی بات ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. چاہے یہ جنرل اسمبلی کا خطاب ہو, چاہے یہ مسلم امہ کی سینسٹیوٹیز کا ادراک کرانا ہو ویسٹرن کمیونٹیز کو, ان تمام جگہوں پہ آپ کو عمران خان فور فرنٹ پہ نظر آتے ہیں. بہت کمزوریاں ہوں گے ہیں اور ہر ایک میں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کے بھی اقتدار میں مسئلے اور مسائل موجود ہیں, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کروں کہ جو صورتحال ہے اس میں کیا پاکستان کی بہتر شکل دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہے, کیا پاکستان کا پوائنٹ آف ویو زیادہ واضح طور پر سامنے آ رہا ہے, کیا ہمارا نیریٹو فیکٹر ان کر رہا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ دیکھیے, انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں نا کہ یہ بات اہم نہیں ہے کہ آپ کی کہانی غلط ہے یا صحیح ہے, بات یہ کہ کیا آپ کا بیانیہ بکتا ہے, کیا آپ کے بیانیے کے خریدار ہیں, اس کو سنا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے بیانیے کے, چاہے وہ پاکستان کے بارے میں بات کریں, مسلم امہ کے حوالے سے بات کریں, کشمیر کے حوالے سے بات کریں, ان کے بیانیے کو جگہ ملتی ہے.
صحیح, تو اس لحاظ سے یہ سکسیس ہے. اب میں ذرا اسی انٹرنل پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی آؤں گا, اور اسی بیک ڈراپ میں آپ نے آلریڈی اس کا حوالہ دیا ہے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, کرونا چیلنجز آلریڈی پاکستان کی معیشت پہ بھی دباؤ تھا, پھر کرونا کے اوپر سیاست بھی بہت ہوئی ہے, سو ان دنوں میں اور خاص طور پہ کرونا سے پہلے اگر آپ کے انالیسز دیکھ لیں, ٹیلیویژن پہ تبصرے دیکھ لیں, تو حکومت کو بہت چیلنجز کا سامنا بظاہر لگتا تھا. بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مارچ اپریل کے اندر بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. سو کرونا کی سچویشن کو عمران خان حکومت نے اپنے حق میں کیپٹلائز کیا ہے, اس کی اسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے یا ویک ہوئی ہے بیفور کرونا اینڈ آفٹر کرونا؟ عمران خان کی گورنمنٹ کا اسٹیٹس آپ کے خیال میں اس پہ کیا فرق پڑا ہے؟
دیکھیے, جو آپ میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ٹھوس نہ دلائل ہے نہ شواہد ہے. آپ نے بات کی کہ داخلی سطح پہ انہوں نے کامیابیاں حاصل نہیں کی. دیکھیے, وہ جو پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں, وہی مسائل ہندوستان کے بھی ہیں, وہی مسائل دیگر ممالک کے بھی ہیں, لیکن ہمارے اوپر جو بوجھ ہے پچھلی 40 سال حکومتوں کا, وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو بہت بڑی کامیابی ہے, میں سمجھتا ہوں درخت لگانے کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. کہ اگر یہ کوئی کام نہیں ہے تو پہلی حکومتوں نے کیوں نہیں درخت لگایا؟ کیا اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے نہیں ہے؟ کیا یہ ڈیفارسٹیشن پاکستان کی جو اکانومی ہے, اکالوجی ہے, واٹر ریسورسز ہیں, واٹر مینجمنٹ ہے, اس کو متاثر نہیں کر رہے؟ تو یہ اربوں کی تعداد میں انہوں نے درخت لگائے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں. پھر احساس پروگرام جو ہے, ایک صرف جو ویلفیئر سٹیٹ کی طرف یہ حکومت آئی ہے, وہ خوش آیند ہے کہ لوگوں میں یہ کرونا کے حوالے سے بھی اربوں روپے انہوں نے تقسیم کیے ہیں, انڈسٹری کے لیے بھی, صنعت کے لیے بھی, زراعت کے لیے بھی, سب کے لیے انہوں نے کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پہلے انہوں نے پہلے سال میں جو حکومت جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے, کہ لوگوں کا تو خیال یہ تھا کہ ڈالر جو پاکستان کی ریشو ہے وہ 200 روپے تک جائے گی, لیکن وہ سٹیبلائز ہوا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اندرونی طور پر کچھ لیجسلیشن وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ سینٹ میں ان کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے, لیکن اگلے سال مارچ میں آپ دیکھیں گے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور کرپشن وہ نہیں ہوئی کہیں پہ ہو رہی ہے. ان کے جو اپنے وزیر ہیں, کیبنٹ میں رہے ہیں, ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. رپورٹس جنہوں نے پہلی دفعہ جو حکومت کے خلاف رپورٹس ہیں وہ انہوں نے پبلش کر کے دکھا دی. یہ جو اسکینڈل آ رہا ہے اس کا, آٹے کا اور چینی کا, اس کی رپورٹ آ جائے گی آپ کے سامنے. یہ شفافیت بھی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت صحیح سمت میں جا رہی ہے.
جی ڈاکٹر محمد بکائی صاحب, حکومت کی ڈائریکشن انٹرنل پالیٹکس کے ریفرنس میں
دیکھیں, اس وقت یہ مطلب میں اس طرح کیٹیگوریکلی نہیں کہہ سکتی کہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو کرونا میں پہ سیاست ہوئی اس میں شاید عمران خان صاحب کی حکومت کا کردار بہت بہتر ہو سکتا تھا. اور یہ جو ہم نے ایک کمپٹیشن, نیگیٹو کمپٹیشن دیکھا, اور یہ جو ہم نے ایک ٹسل دیکھی بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ, بالخصوص سندھ حکومت کے ساتھ, یہ کوئی مثبت چیز نہیں تھی. اور اس کے بہت سارے منفی اثرات آپ نے دیکھے. تو جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو عمران خان صاحب کی حکومت ابھی تک نہیں ایڈریس کر پائی ہے, بالخصوص سندھ کے حوالے سے. روزانہ ایک الگ سٹیٹمنٹ آتا ہے, ان کی پارٹی سے الگ الگ سٹیٹمنٹس آتے ہیں. دو وزرا جو ہیں وہ کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں, تو دو وزرا جو ہیں وہ اس کو بالکل سب یہ تباہ اور برباد کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک لیک آف بینگ آن دا سیم پیج ہے پارٹی کے اندر بھی, اور جمہوریت اپنی جگہ لیکن ملک کا مفاد, حکومت کی بہتری, ان چیزوں پر جو امپورٹنٹ وزراء ہیں ان کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں وہ فلوز اور کمزوریاں عمران خان صاحب کی حکومت میں, اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان آل آنیسٹی کم ایکسپیرینسڈ ہیں. یہ تو اب سیکھ رہے ہیں, ان کا خیال تھا یہ آئیں گے اچھے میجرز لیں گے اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اتنا آسان نہیں ہوتا سب کچھ اچھا ہو جانا,
مزاحمت اور ریزسٹنس فیس کی ہے.
کنٹینر کی سیاست اور جو آپ بیٹھتے ہیں پی ایم ہاؤس میں, اس کی سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے.
اب آ جاتے ہیں جس کا جانب آپ نے اشارہ کیا ہے, دو فرنٹس کے اوپر بڑی سیاست ہو رہی ہے. ڈاکٹر محمد بکائی صاحب, پہلے آپ ہی اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. سندھ میں اسی کنفرنٹیشن کے نتیجے میں ایک دو گورنر راج کی باتیں ہونے لگی ہیں. پنجاب کی اگر بات کریں تو سابق وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ کے سربراہ شہباز شریف وہ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں دونوں صوبوں کے اندر بڑی کہنا چاہیے کہ ایک رجحان کو کیا شکل دے سکتی ہیں, ان میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جو گورنر راج کی بحث ہے نا, وہ تو تقریباً انکانسٹیٹیوشنل بحث ہے. اس بحث بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ پکے پیروں پہ یہ بحث نہیں ہو رہی, وفاق کو بھی پتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی یہ نہیں کر سکتے. تو بلا وجہ ایک ڈسٹرسٹ کریٹ کرنا, اور اسی بات کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ انفارچونیٹلی حکومت کے اپنے وزراء جو ہیں اس کو ہوا دیتی, ایک وزیر اس کو ڈینائی کرتا ہے, شبلی صاحب جو سنجے فیس ہیں حکومت کا وہ اس کو منع کرتے ہیں, اور پھر دو لوگ کھڑے ہو کے سندھ میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس سے مطلب اس کو, اس سے نہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہے, نہ وفاق کو اسٹرینتھن ہونے میں کوئی اس سے چیز ملتی ہے, علاوہ اس کے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت واضح ہوتا ہے, اور صرف حکومت کے کو آپ اور سمجھے مواد دیتے ہیں کہ وہ وفاق کے اوپر بلیم ڈالے اور سمجھے انگلی اٹھائے. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ یہی جو کرونا کرائسس تھا اس میں کیا یہ رویے ہونے چاہیے تھے, کیا یہ بحث اس وقت ضروری ہے؟ ہم تو لکھیے جو امریکہ کا حال ہو رہا ہے وہی حال یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ دیر از اسکویبلنگ بٹوین گورنرز اینڈ دی پریزیڈنٹ, یہاں پہ بھی تقریباً آپ کو یہی صورت حال نظر آتی, وچ از ایکسٹریملی انفارچونیٹ. تو میرا خیال ہے کہ وفاق کی طرف سے کلیئرٹی ہونا چاہیے, وہ بہت بہت مکسڈ میسج ہے. انہوں نے کرونا کو ہینڈل کرنے کے لیے اچھی کوشش بھی کی ہے, لیکن کنفیوژن جو ہے وہ ابھی بھی ان کے اسٹیٹمنٹس میں موجود ہے, چاہے وہ
جی ڈاکٹر رسول بجوئی صاحب, یہ دونوں چیزیں, پنجاب سے نئے انتخابات کا مطالبہ اور سندھ میں گورنر راج کی باتیں.
دیکھیے وہ بالکل غیر سنجیدہ سی بات ہے کہ انتخابات نئے انتخابات کرایا جائے. دنیا میں اس وقت کرونا کے بارے لوگ ہیں اور یہاں پہ انتخابات, میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی جواز بنتا ہے. یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اس کے بعد انتخابات ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. ان کو پتا ہے, یہ صرف یہ جو شروع سے ایک مکالمہ ہے پی ایم ایل این کا, اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں میں یہ تاثر قائم کر دیا جائے کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی, یہ ناکام ہے, یہ نااہل ہے, ان کے تجربہ نہیں ہے. یہ تین لفظ جو ہیں پہلے ہی دن سے کہے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جی ان کو لایا گیا ہے, ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, یہ کوئی بات نہیں بنتی ہے یہ چیزیں کہنے سے. یہ سیاست کا حصہ ہے کہ حکومت کو کمزور کیسے کرنا ہے. باقی جو بات ہو رہی ہے نا سندھ کی, کہ کیا مرکز کو جو سندھ کی مثال ہے وہ لینی چاہیے, یا جو صوبہ ہے یہ کایا ہے ان کو فالو کرنا چاہیے مرکز کا. عمران خان صاحب نے میرے خیال میں ایک نہیں کئی اجلاس بلائے ہیں, بہت اہمیت دی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے آپ میٹنگز ہی کرتے ہیں, ملتے ہیں جلتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ایک کٹپتلی وزیر اعلیٰ ہے, ان کے ہاتھ تو زرداری صاحب اور بلاور زرداری بھٹو کے ہاتھ میں ہیں, اور ان کی سیاست جو ہے مسلم لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, تحریک انصاف کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ اس سے بھی انہوں نے کہ جی وہ دیکھیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کنفیوژن ہے. یہ جو پاکستان میں ایک شور مچاؤ والی صحافت بھی ہے اور سیاست بھی ہے, تو یہ اس کا حصہ ہے کہ ہم نے حکومت کے اوپر دباؤ کیسے رکھنا ہے. ویسے آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ہر ریاست اپنے طور پہ کر رہی ہے, مرکز کچھ اور کر رہا ہے, تو کیا یہ ہم کہہ دیں امریکہ میں کہ جی جی چونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بیانات دیتے رہے ہیں اس کی وجہ سے 1 لاکھ لوگ مرنے کو مر گئے ہیں, یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ مسائل ہی اس کے نوعیت کے ہیں, اور پاکستانی سیاست کا مزاج ہی ایسا ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ان کے درمیان میں اتفاق رائے ہو سکتا ہے تو کہ ہوگا تو بڑا ایک ٹیمپرری قسم کا ہوگا, اور لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا پاکستان
کی. یہ نہیں اس کو بھی ایکسپٹ کرنا ہوگا, پاکستان کی سیاست کیا دنیا میں یہی ہو رہا ہے, انڈیا میں دیکھیں امریکہ میں ہو رہا ہے. اور بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چند سیکنڈ کی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, افغانستان میں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں ان کا احاطہ کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور افغانستان میں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر رسول بکائی صاحب اور ڈاکٹر پروفیسر ہما بکائی صاحبہ, دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ. پینلس کے سامنے دو ڈیولپمنٹس رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ طالبان کے جو سربراہ ہیں ہیبت اللہ اخنزادہ, انہوں نے عید سے پہلے اپنا ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ جو دوحہ میں طے پانے والا معاہدہ تھا, امن معاہدہ, اس پر قائم ہے. اور البتہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو یہ چاہیے کہ وہ معاہدے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اس موقع کو ضائع ہونے سے بچائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تیسری کسی بھی فریق کو اس میں مداخلت کرنے کی اجازت نہ دی جائے, ایسے معاملات خراب ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ عالمی طور پہ تسلیم شدہ ہے. اور کچھ باتیں انہوں نے اس ریفرنس میں بھی کہیں جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے عام طور پہ کہ خواتین کا مستقبل کیا ہوگا افغانستان میں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مستقبل ہے اس میں خواتین ہوں یا مرد ہوں, سب کو مناسب جو ہیں وہ اختیارات اور حقوق دیے جائیں گے. ان کے بقول کسی کو بھی احساس محرومی نہیں ہوگا. یہ تھا ان کا جواب. دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسپیشل انوائے افغانستان پیس کے لیے امریکہ کے زلم خلیل زاد وہ ایک بار پھر دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے سرگرم ہیں, ایسے وقت میں جب افغانستان کے اندر شراکت اقتدار کا معاہدہ طے پا گیا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین صاحب, انہوں نے پاکستان کے ٹیلیویژن چینل 92 کے ساتھ انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے بھی اس ریفرنس میں گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام جو کمٹمنٹس تھیں وہ پوری کر رہے ہیں, قیدیوں کی رہائی کی ہو یا کوئی بھی ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس معاہدے پہ اب تیزی سے آگے بڑھیں. انالیسز لیں گے ڈاکٹر پروفیسر ہما بگائی صاحبہ اور ڈاکٹر پروفیسر رسول بخشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہما بگائی صاحبہ, افغانستان میں اگرچہ فوکس ساری دنیا کا رہا ہے کرونا کے اوپر, لیکن یہ ڈیولپمنٹس وائلنس بھی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پیس پروسیس کی طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ اور آج جو ملا ہیبت اللہ اخنزادہ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے, یہ پہلے والے ایک سخت گیر طالبان رہنما کے مقابلے میں نسبتاً مناسب بیان ہے؟
میرا خیال ہے کہ جو جس طالبان کی شکل اب جو میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے یا دنیا کے سامنے آ رہی ہے, وہ بہت پولیٹیکلی سیوی طالبان ہے. انہیں قدر ادراک ہے گلوبل پالیٹکس کا بھی, اور وہ پولیٹیکلی بہت گروم ہو گئے ہیں. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے جس سے ڈیریلمنٹ ہو, اس کے باوجود وہ اپنی پوزیشن آف پاور کو برقرار رکھتے ہیں. اور اس پوری صورتحال میں وہ جو کہتے ہیں نا دی ایلیفنٹ ان دا روم از دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امیریکا. جو معاہدہ ہو گیا غنی اور عبداللہ کے بیچ میں, وہ معاہدہ اس وقت ہوا جب امریکہ نے آخری حربہ استعمال کیا اور کہا کہ وہ پیسے روک دیں گے, اور جب یہ آرم ٹوسٹنگ ہوئی تو معاہدہ بھی ہو گیا, اور میرے خیال ہے کہ اب پرزنرز کا ریلیز بھی آ جائے گا. اور دیکھیں طالبان اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں ہیں, تو ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کوئی بھی ایسا سٹیٹمنٹ دیں جس سے یہ صورتحال ڈیریل ہو. جو آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے وہ سامنے والوں کی ہو رہی ہے. تو میں ان کی طرف سے جتنے بھی سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو سٹیک ہولڈرز کی سینسٹیویٹیز کا ادراک کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تاکہ پیس پروسیس جو ہے وہ ڈیریل نہ ہو. تو میں تو اس کو بہت مثبت اشارے کے طور پہ دیکھ رہی ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ یونائیٹڈ سٹیٹس ایک بار پھر ایکٹیو ہوا ہے, اور ان کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو اس وقت ٹرمپ کو انٹرنل فیلئر ہے پوسٹ کرونا, چاہے وہ اکنامک فرنٹ پہ ہو چاہے وہ ان کا پی آر ڈیزاسٹر ہو, اس کے بعد جو ان کے پاس الیکشنز میں ایک سیونگ گریس رہ گئی ہے وہ ان کا فورن پالیسی ہے, اور اس میں افغانستان کا امن جو ہے وہ اس کو پھر وہ بہت اچھے طور پہ فلیگ کر پائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ تمام کمپلشنز ہیں کہ آپ کو امریکہ دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے تو آپ کو ایک بار پھر, کیونکہ دیکھیے بیچ میں بالکل خاموشی ہو گئی, اٹس بیک آن دا ریلز, اور جو پش چاہیے وہ پش امریکہ کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.
ڈاکٹر رسول بخشی صاحب, آپ کا انالیسس, طالبان پولیٹیکلی کتنا بہتر انگیج کر رہی ہیں, اور افغانستان کا جو یہ وائلنس ہے کیا ڈیریلمنٹ کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ افغانستان کے طالبان کا واشنگٹن کے ساتھ کنیکشن یا انڈرسٹینڈنگ کتنی بہتر ہے؟ اور یہ جو نئی گورنمنٹ بہرحال اب تشکیل پا چکی ہے, ایک معاہدہ بھی ہو گیا ہے, اس کے بعد آپ کو حالات سمودلی آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں انٹرا افغان ڈائیلاگ کی طرف؟
دیکھیے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں وہاں سے کہ یہ وہ طالبان نہیں ہے جن کے بارے میں آج سے 20 سال پہلے یہاں پہ خبریں آتی تھیں. یہ بالکل مختلف قسم کے ہیں, انہوں نے بہت مار کھائی ہے اپنی. نہ صرف انہوں نے ایک طویل جنگ لڑی اور پچھلی صدی کے آخر میں, بلکہ یہ 40 سالہ جو جنگ ہے اس میں کسی نہ کسی صورت میں وہ افغانستان کی جنگ اور امن اور سیاست اور سفارت ہر قسم کی عملیات پسندی کا وہ حصہ رہے ہیں.
تو وہ انہوں نے مار بہت کھائی کہ ان کی حکومت گئی اور پھر ان کو مطلب لاکھوں کی تعداد میں افغان مارے جا چکے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں طالبان مارے جا چکے ہیں, لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. اور ایک فتحیاب اس لیے ہوئے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں, اور انہیں جو مطالبات تھے افغان طالبان کے وہ مانے ہیں, انہیں کہا کہ نہیں یہ افغانستان کی حکومت جو یہ فریق نہیں ہوگی, انہوں نے معاہدہ کرنا ہے تو ہم سے بات کریں. یہ ان کا مطالبہ تھا جو امریکہ نے مان لیا, اور انہوں نے اس سلسلے میں جو ان کی پروکسی گورنمنٹ ہے وہاں پہ کابل میں جی. ان کو ڈچ کیا انہوں نے. تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا قد کار بہت بڑا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ بہت عام ہے ان کے لیے. اگر انہوں نے اپنا ایک وقار دنیا میں دوبارہ بحال کرنا ہے, عزت بحال کرنی ہے, تو اس معاہدے کے اوپر عمل کریں گے. پھر ساری دنیا, اگر امریکہ ان کو آشیرواد دیتا ہے تو ساری دنیا ان کو شاباش دے گی. اور باقی یہ ہے کہ وہ آئندہ کی حکومت کیا بنتی ہے, تو اس کے لیے جو مذاکرات کا عمل ہے ابھی تک ہو نہیں سکا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ عبداللہ کو انہوں نے جو نیشنل ریکنسلیشن ہے اس کا اختیار دے دیا ہے.
صحیح.
یہ ناردن الائنس کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ طالبان کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا ہو, وہ لڑنے ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ امن معاہدے کے لیے کوئی اچھا شبہ.
لیکن اس کے اوپر سپرویژن تو امریکہ کی ہوگی براہ راست, آپ کو لگتا ہے کہ اس بابے؟
جی جی جی, ایک میں ایک جملہ ایڈ کرتی ہوں. یہ بات بالکل رسول بخش رئی صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ عبداللہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن عبداللہ اگر اس کے سمجھے فور فرنٹ پہ ہوں گے اور فیس ہوں گے تو اس کی اونرشپ بہت زیادہ ہوگی افغانستان, کیونکہ ان کی لیجیٹیمیسی اور سپورٹ بیس جو ہے وہ غنی سے بڑا ہے.
جی ہاں, اور پھر یہ کہ سیاست کے اپنی بھی حرکیات ہیں, شاید مستقبل کے افغانستان میں وہ بھی پرانی پوزیشن پہ نہ رہنا چاہیں اس بات کی.
اور دیکھیں آپ, یہ نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ یو ایس ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے لیکن وہ کہیں انڈین سینسٹیویٹیز کا بھی ادراک کر رہا ہے.
صحیح جی, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر پروفیسر ہما بگائی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھیں. ڈاکٹر پروفیسر رسول بخشی صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ احود بھائی. پیش خدمت ہے ایک خصوصی پروگرام کے افغان صدر اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ کے درمیان شراکت داری کے معاہدے سے افغانستان میں قیام امن کے لیے کیا اثر پڑے گا. اس پروگرام میں ہم پاکستان کے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر سے شروع کریں گے جو افغانستان کی اندرونی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے افغانستان کی سرحد پر سینئر صحافی نور زمان اچکزئی, جو ایک نجی ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں, جبکہ امریکہ سے تجزیہ کار عابد نور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ایاز وزیر سے ابتدا کرتے ہیں, آپ بتائیے کہ صدر اشرف غنی اور افغانستان کے سینئر رہنما عبداللہ کی اقتدار میں شراکت داری سے آپ کے خیال میں کیا فرق پڑے گا, اس کی وجہ سے افغانستان میں امن آ سکتا ہے؟
یہ جو ان کے آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اچھی خبر ہے, کیونکہ الیکشن کے ریزلٹ اناؤنس کرنے کے بعد دونوں میں خاصا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. اشرف غنی کو الیکشن کمیشن نے صدر ڈکلیئر کر لیا اور عبداللہ صاحب نے اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کر لیا, اور ایک ہی دن دونوں نے حلف بھی اٹھا لیے. لیکن بہرحال اشرف غنی کا پلڑا بھاری رہا, کیونکہ ساری دنیا نے اسی کو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ریکگنائز بھی کیا, اس کے حلف وفاداری میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. تو بہرحال ایک مسئلہ افغانستان کے قضیے کو حل کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کہ دونوں کا آپس میں اس پہ اتفاق ہو گیا کہ عبداللہ وصلہ جو کا وہ کاؤنسل ہے اس کا اس کو ہیڈ کریں گے اور پھر اس کے کچھ لوگ بھی کیبنٹ میں لیے جائیں گے اور طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے شاید وہ ٹیم بھی افغانستان کی طرف سے عبداللہ صاحب ہیڈ کریں گے اور اشرف غنی صاحب صدر ہوں گے اور اچھی بات ہے پاکستان نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے.
اور اس وقت ہمیں چمن کی سرحد سے سینئر صحافی نور زمان اچکزئی نے جوائن کیا ہے. نور زمان, یہ بتائیں کہ طالبان نے اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کی جو اتحادی حکومت ہے, جو بھی حال ہی میں ان کی پاور شیئرنگ ڈیل ہوئی ہے, طالبان نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے خلاف حملے شروع کر دیے ہیں. طالبان کا اس اتحاد کے بارے میں کیا کہنا ہے؟
دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ موجودہ دور میں اس وقت طالبان اور امریکہ بہت قریب آ چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ جو جس طرح کے معاہدہ کیا ہے افغانستان کے امن سے متعلق, اس کے بعد سے اشرف غنی اور طالبان کے درمیان کئی مواقعوں پہ اختلافات سامنے آئے تھے. ایک دوسرے کے شرائط ماننے سے انکار کر دیا تھا, لیکن اس کو اس میں فوراً امریکہ کو مداخلت کرنا پڑا ہے, بلکہ امریکہ نے واضح طور پر طالبان کا سائڈ لیا ہے. تو اس وقت افغانستان میں اگر دیکھا جائے کہ اس ایک طرف اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان ایک معاہدہ سائن ہوا ہے اور دوسری طرف طالبان نے اس کو مسترد کر دیا ہے. زمینی حقائق اگر دیکھا جائے, اس وقت افغانستان کے 34 صوبوں میں سے تقریباً 18 صوبوں میں طالبان کا وجود ہے, وہاں پر قائم ہے, وہاں پر ان کے فیصلے ہوتے ہیں, ان کے گورنرز ہیں, ان کے کمشنرز ہیں, ان کے اپنے ججز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے فیصلے وہاں پر لوگ جا کر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان افغانستان میں متوازی گورنمنٹ چلا رہے ہیں.
اس وقت ہمیں عابد نور نے جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, یہاں ورجینیا میں ہوتے ہیں. عابد نور, یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ایک معاہدہ ہوا ہے اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے بیچ میں, آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کا اس معاہدے کو کروانے میں کیا کردار تھا؟
السلام علیکم آپ کو اور آپ کے سامعین اردو سروس سننے والوں کو. اصل میں امریکہ نے اس لیے اس کو خوشائل قرار دیا ہے کہ اب افغانستان حکومت ایک سائڈ پہ ہوگی اور جو طالبان کی ٹیم ہوگی وہ دوسری سائڈ پہ ہوگی, اس میں دو یا تین رائے نہیں ہوں گے. تو یہ امریکہ کے لیے ایک اچھی پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے, کیونکہ جب 29 فروری کو ایگریمنٹ ہوا تھا تو توقع یہی تھی کہ 10 مارچ تک ایک حالت آئے گی کہ افغانستان کی حکومت اور فریقین اور طالبان مل کے بات کریں گے, لیکن وہ حالات انتخابات کے نتائج کے اوپر جو انہوں نے کشیدگی سامنے آ گئی اور بات یہاں تک بڑھی کہ ابھی تقریباً 3 مہینے بعد ان کو ایک صورتحال ملی ہے کہ وہ ایک نئی سیٹ اپ میں داخل ہو گئے ہیں. ان کو قبول کیا ہے, مارشل جنرل دوستم کو مارشال کا سٹیٹس دے دیا ہے. تو امریکہ کے لیے ایک یہ ہے کہ افغانستان میں ان کو ایک ایسی حکومت سامنے ملی ہے کہ ان کو افغانستان کی حکومت تسلیم کر رہے ہیں.
لیکن ایاز صاحب آپ بتائیے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اشرف غنی نے عبد الرشید دوستم کو فوج کا انچارج بنانے کا جو ہے ارادہ کیا ہے, اور ہم نے دوسری طرف یہ دیکھا ہے کہ طالبان نے بھی اپنی جو ہے لڑائی عروج پہ لے آئے ہیں. قندوز میں جس طرح کے حملے ہوئے ہیں, کلینکس میں حملے ہوئے ہیں, معصوم شہری ہلاک ہوئے ہیں. تو بجائے اس کی کہ ہم کوئی امن معاہدے کی طرف جائیں, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ اور زیادہ تیز ہو جائے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایگریمنٹ جو ہے اس نے امریکہ اور طالبان کا جو ایگریمنٹ تھا دوحا والا, وہ بستر مرگ پہ پڑا تھا. اب اس کو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی شاید واپس زندہ ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے. وہ قیدیوں کے ریلیز کے بارے میں بھی شاید بات چیت مزید آگے جائے, تفصیل میں نہیں جاتا, ہر ایک جانتا ہے ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. یہ ایگریمنٹ طالبان اور امریکن حکومت کے درمیان ہوا ہے, اور ان کا آپس میں یہ ایگریمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر حملے نہیں کریں گے. طالبان نے کہا تھا کہ ہم افغان حکومت کے اوپر حملہ کریں گے اگر وہ حملے کرتے. امریکن جہاں جہاں ہے ان جگہوں پہ آپ دیکھ لے, کوئی حملہ نہیں ہوا ہے, حملے ہو رہے ہیں افغان حکومت کے اوپر. لیکن اس ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ابھی تک تو طالبان کا یہ ایک آرگومنٹ تھا جہاد کے لیے کہ یہ غیر ملکیوں کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، یہ جہاد ہے، اس میں لڑنا شہادت ہے، جہاد ہے، مجاہد ہے۔ لیکن اب امریکہ تو پیچھے ہٹ گیا، اب افغانستان کے اندر بھی افغانی ہے، افغان حکومت ہے، وہ بھی افغانی ہے، مسلمان ہے، اور ادھر طالبان بھی افغانی ہے، مسلمان ہے، یہ آپس میں جب لڑ رہے ہیں، دوسرے کو مار رہے ہیں، تو وہ کس کھاتے میں جائیں گے، وہ کیسے آگے چلائیں گے؟
نور زمان اچکزئی، اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اور بلکہ طالبان امریکی افواج پر حملے بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فقط اور فقط افغان جو ہیں فوجی ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس وقت سمجھا جائے کہ ملک میں خانہ جنگی ہے؟
بالکل بالکل بالکل، یہ بات ہے کہ طالبان جو ہے سرعام یہ کہہ رہے کہ وہ ملکی معاہدے میں شامل ہے کہ وہ امریکی افواج کے خلاف کوئی حملہ نہیں کریں گے، جبکہ اب جو افغان افواج ان کے خلاف مسلسل حملے کر رہے ہیں، ان کو نقصانات پہنچا رہے ہیں، تو ایک طرف پبلک جو افغان عوام ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے کہ طالبان جب غیر ملکی افواج کے خلاف انہوں نے حملے بند کر دیے اور ملکی افواج کے خلاف حملے کر رہے ہیں، تو اس میں بھی شہریوں مختلف قسم کے سوالات ان کے ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں۔ جو طالبان کے حامی لوگ ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ طالبان نے ایسا کیا معاہدہ امریکہ سے کیا ہے، کہ کون سا معاہدہ ہے اس میں طالبان کو یا افغان عوام کو، جو کہ اصل دونوں بلکہ تینوں فریق جو بلکہ چاروں فریق، امریکہ بھی ایک فریق کے طور پر سمجھا جائے کہ وہ افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کون سچا اس میں ثابت ہوتا ہے، طالبان، اشرف غنی کی گورنمنٹ یا امریکہ؟
عابد نور، آپ ذرا سا اس پہ تبصرہ کریں کہ اس وقت جیسے کہ اشرف غنی کی جب حکومت تھی تو ظاہر ہے ایک پشتون میجورٹی تھی، اس وقت جو عبداللہ کو لایا گیا ہے اور دیگر قومیتیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں حکومت میں، آپ کے خیال میں یہ کس حد تک افغانستان کی حکومت کو مضبوط کر سکتا ہے؟
بالکل، جو اگریمنٹ ہوا ہے اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان، اس میں جتنے بھی نکات آپ دیکھیں گے اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ تقریباً 50-50 کی حالت پھر سے آ گئی ہے، نام تھوڑا چینج ہے، پچھلے 5 سالوں میں جو حکومت تھی وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ تھا، اس دفعہ حکومت کوئی نیا نام نہیں دیا گیا ہے، نارمل افغانستان کا جو حکومت ہے، افغانستان اسلامی جمہوریہ، صرف اشرف عبداللہ کو پیس کے جو وہ سربراہی وہ دی گئی ہے، ساتھ میں کچھ صوبوں کے گورنرشپ، کچھ منسٹریوں میں ان کو شیئر، اس کے علاوہ ہائرنگ اور کچھ دوسرے معاملات میں ان کو دخل دیا گیا ہے، جو گلہ شکایت نارمل سننے میں آ رہا تھا کہ افغانستان میں تاجک، ازبک اور دوسرے ہزارہ، ان کو زیادہ شیئر نہیں مل رہا تھا ان کے کہنے کے مطابق، ابھی وہ عبداللہ آ گئے ہیں، جنرل دوستم آ گیا ہے، ابھی منسٹریاں بنیں گی، گورنرشپ سامنے آئیں گے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو نژاد اور قوم اور زبان کا ایسا بھی کوئی مسئلہ تھا وہ ایک طرف ہو گیا ہے اور لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔
تو نور زمان یہ بتائیں، اس وقت کہا گیا ہے کہ عبداللہ کو طالبان سے بات چیت کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اب یہ ایک مختلف قومیت سے تعلق رکھتے ہیں عبداللہ، طالبان کس حد تک راضی ہوں گے کہ ان سے بات کریں؟
یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، افغانستان میں ان کے خاص کر جو افغان قوم ہے جس میں مختلف قبیلے رہتے ہیں، ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں، اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں افغان گورنمنٹ کو، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ افغان حکومت طالبان کے بعد جب سے نئی حکومتیں آئی ہے انہوں نے رسم و رواج کے طور پر چلایا ہے، جہاں جہاں جس صوبے میں جس بھی جس قبیلے کا اثر رسوخ ہوتا ہے، جس قبیلے کے لوگ زیادہ تر مجاہدین میں رہے یا طالبان میں رہے یا پھر بعد میں نئے گورنمنٹ میں شامل ہوئے، یہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ یہ لوگ چینج ہوتے ہیں، تو اس صوبے میں اس قبیلے کے سربراہ کا اثر رسوخ ہوتا ہے، اور اسی قبیلے کے سربراہ جو ہے وہ فوج کا یا تو کور کمانڈر ہوتا ہے یا آئی جی پولیس ہوتا ہے، جس طرح کندھار میں، ہلمند میں، ہرات میں، وہاں پر جو بھی اقوام آباد ہے جن کے اثر رسوخ ہے، جن کو زیادہ فاور سمجھا جاتا ہے، اس قبیلے کے سربراہ جو ہے اسی صوبے کا یا تو گورنر ہوتا ہے یا پھر آئی جی پولیس ہوتا ہے یا پھر ڈسٹرکٹ چیفس اور کمشنرز ہوتے ہیں، وہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ عبداللہ کو اگر انہوں نے طالبان سے بات چیت کے لیے نامزد کیا, یہ بھی ایک پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رسم و رواج کے تحت نہ کہ سیاسی طور طریقے سے, کیونکہ افغانستان میں اب سیاست جو ہے انہوں نے کوئی پنجے نہیں گاڑے, وہاں پر سیاست اب تک شروع نہیں ہوا ہے, وہاں پر تمام معاملات قبائلی طرز پر, رسم و رواج کے طرز پر حل کیے جاتے. تو اسی لیے عبداللہ عبداللہ کو اگرچہ نامزد کیا ہے تو یہ بھی ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے کہ تاجک, ازبک, پشتون, یہ جو کارڈ لوگ استعمال کر رہے تھے یہ اب ختم ہو جائے.
ایاز صاحب, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی کردار بن رہا ہے طالبان کو میز پر لانے میں؟
دیکھیے, پاکستان نے تو ابھی تک, ساری دنیا اس کی اکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان نے صحیح رول پلے کیا ہے بات چیت کے دوران, معاف کرنا. اب رہی یہ بات کہ طالبان اور افغان حکومت آپس میں بات کر لیں, وہ تو پہلے سے طے شدہ بات ہے. خلیلزاد کے ساتھ طالبان مان چکے ہیں کہ ہم انٹرا افغان ڈائلاگ میں جائیں گے, لیکن کنڈیشن درمیان میں وہ پرزنر ریلیز کی ہے. 5,000 قیدی طالبان کے اشرف غنی صاحب کے پاس ہے اور 1,000 افغان حکومت کے طالبان کے پاس ہے. ان کی ایگریمنٹ تھی کہ 10 مارچ سے پہلے ان کو ہم ایک دوسرے کو ریلیز کریں گے, اس میں تنازع ہوا تھوڑے سے تو ریلیز ہو گئے, شاید 1,000 طالبان ریلیز ہو گئے اور 200-300 افغان حکومت والے, لیکن اس سے زیادہ بات نہیں بنی ہے. اشرف غنی صاحب نے اس پہ فی الحال پاؤں رکھا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ڈیل کا حصہ نہیں تھا دوحا کا, وہ تو افغان حکومت اور امریکہ کے درمیان تھا, تو میرے ساتھ تو کوئی ڈیل ہوئی نہیں. ہاں, میں ریلیز کر لوں گا لیکن اس شرط پہ کہ یہ طالبان لکھ کے دے دے, ضمانت دے دے کہ وہ جب آزاد ہو جائیں گے تو ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے. طالبان افغان حکومت سے بات نہیں کرتے ہیں, وہ امریکہ سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا, اب وہ کنڈیشن پورا کر لو. تو اب جب تک یہ کنڈیشن پورا نہیں ہوگا, طالبان ہیو ریفیوز ٹو ٹاک ٹو دی افغان گورنمنٹ اور گو فار دی انٹر افغان ڈائیلاگ. تو یہ بہت ہی کروشل پوائنٹ ہے. امریکہ کو چاہیے, بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے. خلیلزاد صاحب پچھلے دنوں دلی بھی گئے, دلی کے بڑے قریبی تعلقات ہیں اشرف غنی صاحب کے پاس, پھر رشیا بھی شاید گئے, کچھ اور ملکوں کو جا رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ وہ انفلوئنس اشرف غنی صاحب پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس پہ کچھ لے دے کر لے. اور ادھر اسلام آباد میں بھی آئے تھے, پنڈی میں ہمارے آرمی چیف سے ملے, اس پہ شاید یہی ریکویسٹ کی ہوگی کہ آپ طالبان کو ذرا تھوڑا سا نرم کر لے. تو امریکہ رول پلے کر رہا ہے, لیکن مزید اب عبداللہ عبداللہ صاحب اور اشرف غنی صاحب کے پیچ اپ کرنے کے بعد آئی تھنک امریکہ کے لیے اب مزید آسانیاں ہو گئی کہ وہ افغان حکومت کو قائل کر لے کہ بھئی یہ قیدی چھوڑ دو اور انٹر افغان ڈائیلاگ میں بیٹھ جاؤ اور افغانستان کے لیے امن لے آؤ تاکہ ہم نکل جائیں اور راہ بھی آرام سے رہے.
عابد نور, ہم باتوں کو سمیٹ رہے ہیں اور یہ بتائیے کہ ساری دنیا اس وقت کرونا وائرس میں مبتلا ہے, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, یہ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور اس سے لوگوں کی صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟
میں تو یہ ہے کہ افغانستان میں تقریباً 40 سال سے یہ حالت چل رہی ہے, لڑائی کسی وجہ سے بھی نہیں رک رہی, رمضان کے احترام نہیں ہو رہا ہے, کسی خاص محرم میں بھی ان کا وہ نہیں ہے, مطلب لڑائی کے لیے وہ نہ کورونا کو دیکھتے ہیں نہ کورونا کے بغیر کسی حالت کو دیکھتے ہیں, بس ایک سلسلہ افغانستان میں ایک مصیبت تقریباً 40 سال سے مختلف ناموں سے آ رہی ہے. ابھی جو حالات ہیں زیادہ سخت اس طرح ہے کہ لوگوں کی زندگی بھی اجیرن ہے, کورونا کی وجہ سے کام نہیں ہے, لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں, اگر باہر نکلتے پھر دماغ کے ہیں حملے ہیں, اور شہروں میں مطلب آنا جانا کا بہت مسلم دیکھنے کو آ رہا ہے, اور جب واقعہ ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ ایک بندہ مر جاتا ہے, ایک دو بندے مر جاتے ہیں, ان کی طرف ساری وہ فیملی پہ اثر پڑتا ہے. تو کورونا ایک طرف, لڑائی دوسری طرف, حالات افغانستان میں جو اقتصادی مسائل ہیں, اوپر سے امریکہ نے وہ پیسوں کا بھی وہ کچھ بندوبست جو تھا وہ بند کر دیا ہے, تو افغانستان میں لوگ بڑے پریشان ہیں. روزانہ ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں لوگ چندے جمع کر رہے ہیں, پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, رمضان میں لوگ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. افغانستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں, مطلب کورونا کے بغیر بھی, کورونا کے ساتھ تو دو تن مطلب ایک تگنا چگنا ہو گیا, حالات بہت خراب ہو گیا.
اس پروگرام کو سمیٹتے ہیں اور شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر جو اس وقت اسلام آباد میں ہیں. پاکستان افغانستان کی سرحد سے ہمیں جوائن کیا تھا صحافی نور زمان اچکزئی نے, جبکہ امریکہ سے تھے افغان تجزیہ کار عابد نور. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور سامعین, اب پاکستان میں بجٹ 2020-2021 اور کرونا کس طرح اقتصادی اہداف پر اثر انداز ہوا ہے, قمر عباس جعفری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان کا 2020-21 کا بجٹ اگلے ماہ پیش کیا جائے گا, ایک ایسی صورتحال میں جبکہ پاکستان کی پہلے ہی سے کمزور معیشت کو کرونا وائرس کی وجہ سے شدید جھٹکا لگا ہے. ٹیکس کی وصولی کے لیے جو ہدف مقرر کیا گیا تھا اس میں کمی کے باوجود بھی پہلی چوتھائی میں مقررہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا, بجٹ مشکل ہوگا. لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ ڈیٹ فائنینسنگ یعنی قرضوں کی ادائیگی میں تاخیر کی سہولت اور اگر ضرورت پڑے تو بانڈز لانچ کر کے پاکستان کرونا کے بعد کے دور میں اپنی مالی مشکلات پر کسی حد تک قابو پا سکتا ہے. ڈاکٹر ایوب مہر فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل سے وابستہ ہیں, وہ ایک ماہر معاشیات ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس مالی سال میں ٹیکس کی وصولی کی حد 5.4 ٹریلین سے کم کر کے 3.9 ٹریلین روپے کر دی گئی تھی, اور جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پہلی چوتھائی میں کوئی 95% ہدف حاصل کیا گیا ہے. لیکن دوسری اور اس کے بعد کی چوتھائی جو میں ٹیکس کی وصولی کا ہدف کس حد تک پورا ہو سکے گا یہ غیر یقینی ہے, کیونکہ یہ وہ دور ہوگا جس کے دوران کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے سبب اقتصادی سرگرمیاں بالکل بند رہیں. انہوں نے بتایا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ان کے خیال میں مکمل انحصار ڈیٹ فائنینسنگ پر ہوگا اور شاید کوئی دوسرا آپشن دستیاب نہ ہو, اور دنیا کے دوسرے ماہرین معاشیات کا بھی یہی خیال ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کی یہ مالی بحران سے نکلنے کے واسطے یہ ڈیٹ فائنینسنگ ایک بہتر آپشن ہے. ڈاکٹر مہر نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں ٹیکس بڑھانے کی نہیں بلکہ موجودہ حالات کے تناظر میں محصولات کم کرنے کی بات قرین عقل ہے. انہوں نے کہا کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 2020-21 میں شرح نمو جو اس وقت 1.39% منفی ہے 1.5% منفی تک جا سکتی ہے, اور 1954-52 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان میں شرح نمو منفی میں جائے گی. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں سے خاطرخواہ مدد نہیں ملتی تو پاکستان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بانڈز لانچ کر دے, اور وہ یہ تجربہ پیرس میں $200 ملین کے بانڈز لانچ کر کے کر بھی چکا ہے, جو یورپی سرمایہ کاروں نے انفرادی طور پر خریدے اور جو پاکستان کو کم شرح سود پر انفرادی قرضے مل گئے اور مستقبل میں بھی مل سکتے ہیں. پاکستان کے ایوان زیری میں اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے چیئرمین فیض اللہ کموکا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مالیاتی اداروں سے پاکستان کو کوئی 3.5 ارب ڈالرز ملے ہیں, اور حکومت پر امید ہے کہ وہ مالی مشکلات پر قابو پا لے گی. انہوں نے اعتراف کیا کہ ٹیکس کی وصولی کی رفتار کچھ بہت اچھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے سبب اقتصادی سرگرمیاں بالکل بند تھیں, اب یہ سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں اور بحال ان کے انڈسٹری بھی کوئی 80% کھل گئی ہے اور مستقبل کا منظرنامہ زیادہ مایوس کن نہیں ہے. ہمارے پاس جعفری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.